موقع نو جمادی الاخرہ 1426 ہجری مطابق 15 جولائی 2005 عیسوی 28 12 سورہ تغابن شریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تھوڑی سی آواز بڑھا لیجیے آپ لوگ وہاں میرا معلوم کم ہو جائے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم جمالت کے اوپر جب مسائل ہو یا سکون کا تو حمزہ ہوگا وہاں دھکا ہوگا یا اتیکم پڑھیں گے اس کو. نمبر دو عذاب علیم یہ غلط ہے. عذاب علیم علیم اور علیم میں برابر ہے. علیم معنی ہوتا ہے بہت جانکار اللہ کی ذات ہے اور علیم معنی ہوتا ہے بہت ہی دردناک. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ولئن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عليم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. والله آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. سورہ تغابن یہ مدنیہ ہے، بعض کے نزدیک مکی ہے. چند آیتوں کو چھوڑ کر کے جی آئی والذین آمنوا ان من ازواجکم سے شروع ہوتی ہے، لیکن جمہور کا اصح قول یہ ہے کہ یہ مدنی بھی ہے. اس سے کس کا کرائیٹیریا بالکل مدنی آیات اور مدنی ماحول کو ظاہر کرتا ہے. ابھی بات آ رہی ہے آگے. اس میں دو رکوع، 18 آیتیں، 241 کلمے، 241 ورڈ، 1070 حروف، 1070 لیٹر. اس سورت میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، شروع کی چند آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور اس کی تسبیح کے حوالے سے انسانوں میں پائے جانے والے دو گروہوں کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے، کافر اور مومن کا. اس کے بعد آگے چل کر کے پھر ما سبب کی تباہ شدہ ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے پاس انبیاء و مرسلین تشریف لائے، اور ان قوموں نے انبیاء و مرسلین کی دعوت تبلیغ کو رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں اور ہم سے کوئی پوچھ تاچھ ہو. آخر میں جو بات خاص طور سے ذکر کی گئی ہے وہ ہماری داخلی زندگی، گھریلو ماحول کے حوالے سے ہے. کہ آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے، حلال کو حرام کو جو کچھ ہے سمیٹ لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہی اولاد اور یہی بیوی اس کے سب سے بڑے دشمن ہو جائے گی. اس کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدواً لکم، یہ ایمان والو بے شک تمہاری بیویاں، بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں. اس کا ذکر کیا گیا خاص طور سے. امام قرطبی الجامع الاحکام القرآن تفسیر قرطبی میں یہاں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو اخیر کی میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ دراصل صحابی رسول حضرت عوف ابن مالک اشجعی کے لیے اتری ہے. ابھی جب آیت کریم آئے گی تو اس کی تفصیل بیان کریں گے. ایک اور قول نقل کیا انہوں نے، وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود یولد الا وفی تشابیک راسه مکتوب خمس آیات من فاتحة سورة التبارک، فاتحة سورة التبارک. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر کی جھلیوں میں سورة تغابن کی پہلی پانچ آیتیں لکھی ہوتی ہیں. یہ اللہ کے رسول ارشاد. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اسی کی ملک ہے یا اسی کا ملک ہے، اور اسی کی تعریف اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی ساری تفصیلات گزر چکی ہیں. کائنات کی حفیظ اللہ کی تسبیح بولتی ہے. ہر زمینے کی ہر گیا ہے کہ زمین روید وحدہ لا شریک لہ گوید. جو گھاس زمین سے اگتی ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑتی ہوئی. برگ درختان سب در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر معرفت کردگار. کہتے ہیں کہ درختوں کی پتیاں عقل مند دیداور کی نگاہ میں وہ اللہ جل شانہ کی معرفت کے کھلے ہوئے دفاتر ہے. ہر پتی دفتر کا دفتر ہے اگر آنکھ ہو بصیرت ہو بتا. اور تسبیح کے حوالے کو حدیث پاک کا وہ درس یاد کر لیے جو لاسٹ ویک مولانا نے بھی بیان کیا ہوگا, اس سے پہلے میں نے بیان کیا ہے. باب التحمید باب التسبیح والتحمید والتحلیل والتکبیر. یہ پوری تفصیل ہم نے درس حدیث میں بیان فرما دی ہے. اگر کچھ حدیث دماغ کے اندر ہو تو اس کو لذت لیجیے. اس کی تسبیح اللہ کی سب سے خوبصورت اللہ کا سب سے خوبصورت ذکر ہے یہ. اس لیے کہ تسبیح جب تک نہیں کی جائے گی اس وقت نہ حمد کافی ہے, نہ تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے, نہ تکبیر اللہ کو پڑھنا کافی ہے. تسبیح یہ بنیاد ہے. تسبیح کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو تمام شرک عیوب سے پاک یقین کرنا یقینا کرنا, اسی طرح تسبیح ہے. اور جب تک اس کی ذات کے ساتھ ہر چیز ہر شرک اور ہر نفس ہر برائی سے جب تک اس کو پاک نہیں سمجھا جائے گا تو آپ سمجھتے رہو کہتے رہو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو الحمدللہ پڑھتے رہو اللہ اکبر پڑھتے رہو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلی منزل تسبیح. اسی لیے دیکھو اسلوب یہاں دھیان فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے. اسی کا سب کچھ ہے, ہر ملکیت اسی کی ہے اور اس کے لیے حمد ہے. تسبیح کا منزلہ پہلے ہے, حمد کا منزلہ بعد میں ہے. حمد اسی وقت کارگر ثابت ہو سکتی ہے جب پہلے تسبیح کر کے اللہ کی ذات کی مکمل پاکی بیان کر دی جائے. اللہ ڈیفینیشن اللہ کی ڈیفینیشن اللہ هو الواجد المستجمع لجميع صفاته الكماليه. اللہ وہ ہے ایسا واجب الوجود جو تمام کامل صفتوں کا جامع ہے. اس کی کوئی صفت ناقص نہیں ہے. اگر نفس کا کروڑواں حصہ بھی ذات باری کے لیے مارا جائے گا تو خوب رہے گی. کروڑواں کا کروڑواں حصہ اس سے بھی آگے بڑھ لیجیے تو کفر ہو جائے گا. اس کی ذات کامل, اس کی صفات کامل, اس کی ذات مکمل, اس کی صفات مکمل. نہ کوئی نقص, نہ کوئی عیب, نہ کوئی شیب, نہ کوئی ریب, کچھ نہیں. یہ ہے صحیح عیب. اب دیکھیں انداز. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کافر اور تم میں کوئی مسلمان اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا, شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا. اعظم اللہ تبارک و تعالی. اللہ ہمیں بچائے محفوظ رکھے. ایمان بہت مضبوط چیز کا نام ہے اور بہت نازک چیز کا نام ہے, دونوں باتیں. اگر سیدنا بلال حبشی عمار ابن یاسر کا جوہر پیدا کیا جائے تو بڑا مضبوط ہے. امام احمد بن حنبل امام اعظم کا جوہر پیدا کیا جائے تو بڑا مضبوط ہے. ہم لوگوں کا ایمان بڑا کمزور ہے, کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور, کچے دھاگے سے بھی زیادہ کمزور. لوگ سمجھتے نہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی کر لو کیسے بھی رہ لو. مومن تو ہیں ہی, ہم مومن گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, کچھ بھی کر لو مومن تو رہیں گے. یہ نہیں معلوم کہ سانپ کا کون سا وقفہ اسے ایمان سے نکال دیتا ہے, کفر کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے. بڑی خوفناک منزل ہے. تو تمنے کا کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام وابواه یحبذانه ویمجسانه وینصرانه. ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کو نصرانی یعنی عیسائی بنا دیتے ہیں, اس کو آتش پرست آگ کا پجاری بنا دیتے ہیں. فطرت اس کی کیا ہے؟ اسلام. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ بچہ گنہگار نہیں پیدا ہوتا ہے, بچہ صالح پیدا ہوتا ہے. بعد کے حالات اس کو مجرم یا اس کو صالح بنا کر کے رکھتے ہیں. فمنہم شقی ومنہم سعید, قرآن کا حکم ہے. اس میں کچھ ایسے ہیں جو بدبخت بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نیک بخت بھی ہیں. لیکن بنی ہما بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ اکبر, دو ایسے افراد گزرے ہیں کہ جو پیدائشی ایک کافر ہے پیدائشی مومن ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں مومن تھے, پیدائش مومن ایمان پر حاضر ہوا. اور فرعون کے بارے میں کہا گیا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں کافر تھا, پیدائشی کا. ایک حدیث پاک امام غزالی نے مکاشفہ میں بیان فرمایا ہے اور یوں بھی حدیث ہے ہی, جب لطفہ باپ کے وجود سے منتقل ہو کر کے بیوی کے رحم میں پہنچتا ہے, فرشتہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہے, رب کریم ارشاد فرما اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. رب کریم فرماتا ہے لکھ دے یہ شقی ہے کہ سعید ہے, شقی ہے کہ سعید ہے, اس کی روزی لکھ دے کہاں پہ کھائے گا, کیسا ہوگا, فاسق ہوگا, فاجر ہوگا, مومن ہوگا. اسی وقت سب اس کا لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اسی کے بموجب وہ کیا کرتا ہے. اس پر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں ہمارے نگاہوں کے سامنے, بڑا کوئی شریف ہوتا ہے, بڑا کوئی نیک ہوتا ہے, بڑا کوئی اچھا لگتا ہے, بڑا کوئی خراب ہوتا ہے. یہ گویا کہ وہی منزل ہے کہ فرشتے نے حکم الہی سے روز اول ہی اس کو لکھ دیا ہے. فرمایا گیا کہ یہاں تک کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں زندگی بھر نیک عمل کرتے ہیں, یہاں تک کہ ایک بالشت جنت اس سے قریب رہ جاتی ہے. زندگی بھر نیک عمل کیا, ایک بالشت جنت اس سے قریب رہ گئی, اور اس کے بعد کفر کیا جہنم میں چلا گیا. زندگی بھر برا عمل کیا, ایک بالشت جہنم اس سے قریب رہ گیا, اور ہدایت الہی میسر ہی میسر ہوئی, نصیبہ جاگ اٹھا, مزاج بدل گیا, سچی توبہ کی, صالحین میں سے ہوا اور جنت میں چلا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے توفیق حسن عمل اور ہدایت کا سوال ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. ہاتھ جب بھی اسے اس کی بارگاہ میں گھٹلا کر اس سے مانگیے. مجھے تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جو دعاؤں سے بے نیاز ہو گئے, یہ بہت ہی زیادہ رونے کا مقام ہے. دعا کرتے ہی نماز پڑھنے چلے گئے, دعا کرتے ہی نہیں. حالانکہ حدیث کے سلسلے میں صراحت آئی ہوئی ہے, سیدی آلائے میں خود جان فرمایا, جامع راوی کو سنت فرمایا گیا کہ 40 بندگان مومن میں ایک بندے مومن ہوتا ہے, اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مستجاب ہوتا اللہ کی بارگاہ میں. مانگنا یہ بندے کا زیور ہے, بندے کا حسن ہے, بندے کی نزاکت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا نا, یہ بندے کی فطرت ہونی چاہیے. سب سے کی بارگاہ مانگتے ہیں. اور وہ ایسا ارحم الراحمین کہ جتنا مانگا جائے اتنا ہی خوش ہوتا ہے, جتنا مانگو اس سے اتنا ہی خوش, جتنا بندہ رل رہا تھا اتنا ہی خوش. ایک اور بات کہ عمل صالح کی قبولیت رزق حلال پر موقوف, عمل صالح کی قبولیت رزق حلال پر ڈیپینڈ. اگر رزق حلال بہتر نہیں, عمل صالح کی کوئی قیمت نہیں ہوگی.
قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل رسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. دیکھو یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسول
حلال کھاؤ پاکیزہ کھاؤ
اور نیک عمل کرو. تو کلوا من الطیبات, حلال روزی کو عمل صالح سے پہلے اللہ نے بیان فرمایا. عارفین کا مزاج یہ ہے کہ اللہ اکبر ڈرتے. عارف اللہ کو ایک بادشاہ نے دعوت دی, فرمایا کہ آؤں گا, پہلے تو بہت انکار کیا, بہت انکار کیا, بہت انکار کیا, میں آپ کو مکمل حلال کھلاؤں گا. خیر اس کے اصرار پر میں کہیں گے ٹھیک ہے, گئے دسترخوان لگایا گیا, بیٹھ گئے, ہاتھ کھولے, دماغ کھولے, دل کھولے, بیٹھ گئے. صاحب خانہ نے کہا بسم اللہ, اپنی جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا کھانے لگے, سوکھا روٹی کا ٹکڑا. بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ مکمل حلال ہے, اس پہ کسی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ایسا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, بے شک حلال ہے, لیکن جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے لیے زیادہ مناسب ہے. نہیں کھایا تو کافر و مومن ہونا یہ بہت ہی کافر ہونا یہ بہت ہی خوفناک. امن کافر و امن کم مومن. کفر کے حوالے سے لوگ بالکل کوئی حساس جذبہ نہیں ہو, اور اب تو اتنا یعنی اتنا خراب وقت آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. یعنی ہمارے اخلاق اگر اٹھ کر کے اپنی قبروں پہ آ جائیں تو اس زمین پر وہ رہنا گوارا نہیں کریں گے, نہیں گوارا کریں گے, یقین کریں گے. وہ بھاگ جائیں گے جنگلوں میں, وہ صورتحال پیدا ہوں گے. واللہ بما تعملون بصیر, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اس کی نگاہیں بصیرت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, چاہے وہ سات سمندر کی تہوں میں جا کر کے کرو یا مریخ پر جا کر کے کرو, چلے جاؤ ٹیکسا کے اوپر وہاں سب کچھ کرو. فانفضوا لا تنفضون الا بسلطان, جہاں کہیں جاؤ گے اس کی سلطنت اس کی حکومت باقی ہوگی, جائے گا. تو اس سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا چاہیے, رب کریم ایمان ہی پر قائم رکھ, ایمان ہی پر موت دے, ایمان ہی پر حشر فرما. لوگ ان جملوں کی حیثیت نہیں سمجھتے, ان جملوں کی قدر اسی بنیاد پر لوگوں کے نزدیک نہیں ہے. ان کی قدر حضرت عمار ابن یاسر سے پوچھ لیجیے, یہ کون ہے عمار ابن یاسر؟ حضور نے فرمایا عمار سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخون تک ایمان سے بھرا ہوا ہے. ان کی شان میں آیت کریمہ اللہ مکریہ وہ قلب المطمئن بالایمان. کافروں نے پکڑا, بہت مارا, بہت مارا, بس یہ کہ مرنے کے قریب تھے. کہا اللہ کی توحید اور رسول کے رسالت کا انکار کرو گا تو اس کو قتل کر دیں, مار ڈالیں گے تم, مرتے رہے مرتے رہے مرتے رہے مرنے کے قریب تھے. کہہ دیا زبان سے, مگر اس کے بعد لوگ لے جا کر کے مار گئے. انسان اپنے کہا یا رسول اللہ عمار تو کافر ہو گیا, انہوں نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا, عمار تو سر کے بال سے لے کر کے پیر کے ناخن تک ایمان میں بھرا ہوا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. روتے ہی یہ پہنچی یا رسول اللہ, ان لوگوں نے میری جان لینے کے لیے مجھے سخت اذیت دی اور میں نے صرف زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ لیا. تو حکم الہی وحی الہی حضرت عمار بن یاسر کے اس قول کی تائید اتر گئی. سورہ نحل کی 14ویں پارے میں کا پورا ذکر آیا ہوا ہے. تو ایمان ایسا ہونا چاہیے. ایمان کوئی کھلونا نہیں, کوئی تلوار نہیں. آج کل بعض تنظیمیں گمراہ قسم کے نظریات اور فکر لے کر کے اٹھتی ہیں. ایمان کا ان لوگوں نے جو مذاق اڑایا ہے وہ ناقابل بیان ہے. ایمان کو کھلونا بنا دیا ہے. کچھ بھی کرتے رہو مگر مومن تو رہو گے. اور انہوں نے ایمان کے نام پر جو ایسا ایمان اور اسلام کا استحصال کیا ہے, کرش کر کے رکھ دیا ہے, چہرہ بگاڑ دیا ہے, اور اپنے آپ کو بہت بڑا مومن سمجھتے ہیں. اپنے آپ دنیا میں کسی کو مومن سمجھتے ہی مصیبت لیجیے. اللہ ان کے فریب سے ان کے مکر سے بچائے. والذی خلقکم فمنکم کافر, وہی جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں کوئی کافر اور تمہیں کوئی مسلمان, اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. ایمان القرطبی نے اس میں بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں. قال عن سهل ابن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس بر من اهل النار. الله اكبر. وان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس بر من اهل الجنه. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جنتیوں کا ایسا عمل کرتا ہے اور اس کو لوگوں کو ظاہر کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے. پھر فرمایا اور آدمی جہنمیوں کا ایسا عمل کرتا ہے اور اس سے وہ ظاہر بھی ہوتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری اچھی صورت بنائی اور اسی کی طرف پھرنا ہے. آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں سب سے خوبصورت صورت پر پیدا کرا. مخلوقات جتنی بھی اللہ نے پیدا فرمائی. وصورکم فأحسن صورکم, صور صورت کی جمع ہے, بہترین صورت پر تمہیں پیدا فرمایا. سورۃ تین میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا فرمایا ہے. اندازہ لگا لیجیے. مفسرین نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا فزیکلی احسن تقویم احسن صورت ہے کیا کہ دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ کھڑی نہیں ہے, صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو کھڑا ہے. آپ دیکھو جانوروں کو, کیڑے مکوڑوں کو, سانپ بچھو کو, پرندوں کو, چرندوں کو, کھڑا ہونے کا جو حسن حاصل ہے وہ صرف انسان کو حاصل ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پہ احسن صور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے فزیکلی جسمانی طور پر جو حسن عطا فرمایا تھا فرمایا, اس کے علاوہ اخلاقی قدروں میں جس قدر اس کو بلند فرمایا ہے اور کون ہے. فرشتے کو آپ لے لیجیے, فرشتے گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے کیے جانے والے کی وہ چیز ہی نہیں ان کے پاس. جس چیز سے گناہ ہوتا ہے وہ چیز ہی نہیں, وہ ہے نفس. نفس سے گناہ ہوتا ہوا ہی نہیں ان کے پاس. اور جانوروں کو مکمل نفس دیا, عقل سے خالی رکھا, اور انسان کو دونوں دے دیا. عقل بھی ہے نفس بھی ہے. اگر عقل غالب آ جائے تمہارے پاس الہی کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے, اور اگر نفس غالب آ جائے تو انسان درندہ بن جاتا ہے. تاریخ ہمارے نگاہوں کے سامنے گردش کر رہی ہے, تاریخ ہمارے نگاہوں کے سامنے گردش کر رہی ہے, انسان درندہ بن جاتا ہے. یہ دونوں باتیں بیان فرمائی گئی ہیں یہاں پہ کہ جسمانی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی فرشتوں کے لیے غلطی کرنے کا امکان نہیں. اس بنیاد پر کی میں نے کہا نہیں کہ جو چیز غلطی جس کے ذریعہ ہوتی وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو وہ کریں گے کیا. اور جانور مکمل غلطی کرتا ہے اس بنیاد پر کہ جس سے بچنا چاہیے وہ بھی اس کے پاس نہیں. اور ہمیں دونوں چیز دی گئی، بچنے کا طریقہ بھی دیا گیا، غلطی کرنے کا جواب بھی ادا فرما دیا گیا. لو معلومات کو ترتیب دے کر کے مشغولات حاصل کریں گے. کچھ چیزیں جانتا ہے، کچھ چیزیں نہیں جانتا. جو جانتا ہے ان کو ایسے طریقے سے ترتیب دے دے کہ جو نہیں جانتا حاصل ہو جائے. یہ خوبی فرشتوں کے اندر نہیں ہے، یہ خوبی جانوروں کے اندر بھی نہیں ہے، یہ خوبی خوبی ہمارے اندر ہے. اور فقیر کی رائے آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ معاف فرمائے مجھے کہ چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، انسان کو سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، حالانکہ خلافت کے زیادہ مستحق اور دعوے دار فرشتے تھے. سیدنا آدم علیہ السلام سے پتا جانے کتنے سال پہلے فرشتے پیدا کیے گئے. میری بیٹیاں جن سے سوال کرتی ہے چھوٹی والی، ابو بڑا اچھا سوال ہے، بڑا پتلانا سوال ہے، ابو تو جو فرشتے ہیں وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے؟ یہ ان کا سوال تھا. بلین بلین سال پہلے اللہ ہی بہتر جانتا کب پیدا کیے گئے فرشتے سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ سے. شیطان بھی پیدا کیا گیا، یہ پورا طویل عرصہ گزرتا رہا، مگر اللہ جل شانہ نے اپنی خلافت کا کوئی ذکر ان سے نہیں فرمایا. پھر پیدا کیا آدم کو سیدنا آدم علیہ السلام، اور وہ خلافت وہ نیابت جو رب کریم کی قدرت مطلقہ کی ہے اس انسان کو عطا فرمائی گئی، جو انسان دونوں صفات کا حامل ہے، گناہ بھی کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے. یہی تو ان کا اعتراض تھا، انہوں نے کہا تھا کہ رب کریم ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری پاکی بولتے ہیں. یہ زمین پر جائے گا تو فساد مچائے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے جناتوں نے زمین میں جو خونریزی کی تھی وہ ناقابل بیان، جائے گا تو یہ فساد کرے گا، اور تو اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. رب کریم نے فرمایا تھا ہاں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں ہی تو قادر مطلق ہوں. تو آدم سیدنا آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، مگر اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ لطف اور لطیفے کی بات یہ ہے، لذت کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام درست ڈائریکٹ خلیفہ نہیں اللہ کے ہیں. توجہ چاہوں گا، آدم علیہ السلام ڈائریکٹ خلیفہ اللہ کے نہیں ہیں، ڈائریکٹ خلافت ہمارے آقا و مولا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے. حضور کے خلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، حضور کے خلیفہ ہیں یہ. مقال المطرات کے اندر علامہ امام مہدی فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح ذرائع الخیرات شریف ہیں، انہوں نے یہی نقل فرمایا ہے کہ خلافت درست مطلق جو ہے، بذات اور ڈائریکٹ خلافت جو ہے وہ ہمارے حضور کی ہے، اور خود اس کو عقل بھی قبول کرتی ہے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا قبلہ خاصی بنا کے رکھا گیا اور اس کے بعد نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل کیا گیا، تب فرشتوں سے کہا گیا کہ اب تم سجدہ کرو. اس سے پہلے انہیں سجدے کی اجازت نہیں تھی، سجدے کا حکم دیا گیا تھا. اب دیکھیں روح ڈالے گی گھبرا کے نکل آئی، واقعہ سب کو آنا روح ڈالی گھبرا کے نکل آئی، بڑا اندھیرا خوب اندھیرا ہے. تو پھر کیا ہوا، نور پاک مصطفیٰ رکھ دیا گیا، اب روشنی ہوئی، جب روشنی ہوئی پھر روح بھی گئی، اب روح جا کر کے استقرار پائی ٹھہری، اب حکم دیا گیا اس نے دلیا لو آدم کو سجدہ کرو. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ بھی آدم علیہ السلام کا نہیں تھا، عظمت مصطفیٰ کا سجدہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ جس نے کچھ جیسا کیا ہی ہوئی ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے. صورت سے مراد چہرہ نہیں ہے، آگے کہ آدمی چہرہ سوچے، صورت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ پھر حضرت حضور کے حدیث پاک ہے کہ تخلقوا بأخلاق اللہ، حضور فرماتے ہیں اپنے پیروکاروں سے تخلقوا بأخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اپناؤ. کیا فرمایا؟ اللہ کا اخلاق اپناؤ. کتنی جامعیت ہے انسان کے اندر، عقل دیا، شعور دیا، ہنر دیا, مسجد ملائکہ بنایا, اپنا خلیفہ بنایا, اب کہا گیا ہے اپنی صورت پر پیدا کیا, اب کیا گیا کہا گیا ہے کہ انسان ہو تو اللہ کا اخلاق اپنا لو. یہ سارے فضائل و کمال فرشتوں کو نہیں دیے گئے, انسان کو دیے گئے. اندازہ لگائیں تو فرمایا رب کہے وہ سب ورکم فاحسن صورکم, تم نے بہترین صورت پر پیدا فرمایا. اور خود دیکھیں ہیں چلیے صاحب صورت ہی لے لیجیے, صورت کا معنی صورت ہی لے لیجیے, فیس کو کہا جائے چہرہ لے لیجیے. کیا مسیحیت ہے جس چیز کو چہرے کے اندر, جس چیز کو رب کریم نے جس طرح سے فٹ کر دیا ہے, جس میں آدھا انچ ادھر ادھر کھسکا کے دیکھ لیجیے, بس آدھے انچ کی بات کر رہا ہوں, کھسکا کر کے دیکھ لیجیے, بلکہ زیادہ کہہ لیجیے ایک ملی میٹر کی بات کر لیجیے آپ, ناک کا جو ستما انداز ہے اس کو ذرا سا دائیں یا بائیں ٹیڑھا کر دیجیے, اس میں باقی رہے گا, اس میں باقی رہے گا. آنکھ کی جو نزاکت ہے ذرا سا آدھی ملی میٹر ادھر سے ادھر کر دیجیے, اس میں باقی رہے گا. ذرا سا پانی کا ٹیک ہوتا ہے منہ کا زاویہ بدل گیا, چہرے کا انداز بدل جاتا ہے. یہ فرمایا کہ وہ ورکوں پر احسن اصول ہے اتنے تو. اور اس کی سب سے بڑی بات طرف یہ تھی کہ افضل کائنات کو آدمی ہی کے رنگ و روپ میں پیدا کرنا تھا, اسی لیے افضل صورت انسان کو بنا کے پیدا فرمایا. اگر حضور انسانوں میں نہ پیدا ہوئے ہوتے تو شاید ہمیں یہ چہرہ نہ ملا ہوتا, کیونکہ حضور پیدا ہوئے اس بنیاد پر ہمیں یہ چہرہ تھا فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب اندازہ لگائیے, انداز دیکھیے کتنے انعامات کا شمار کرایا, اس کے بعد کیا کہا کہ وہ الیہ المصیر. لہذا جتنے انعامات ذکر کیے گئے اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی. جو زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی بلند ہوتی ہیں, اور جتنا زیادہ دور ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں گھٹتی چلی جاتی ہیں, ہے نا؟ پریسیڈنٹ کا پرائیویٹ سیکرٹری, اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, ہے نا؟ اور آگے بڑھتے چلے دور ہوتے چلے جائیے, دور ہوتے چلے جائیے, کسی تھانے کا جو چپراسی ہوگا اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ صاحب تو باہر بلا دیا, بیٹھا دیا وقت مار رہا, اب کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ, جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں, اور جانتا ہے جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے, اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے, اس کے علم مبارک سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی, ہر چیز جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور, صدور صدروں کی جمع, صدر مانے سینہ, سینوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات سب کو جانتا ہے. یہ حضور کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس امت پر دلوں کے اندر پائے جانے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہے, پوچھ تاچھ نہیں ہے, ورنہ اس سے پہلے کی امتوں کا حال یہ تھا کہ دلوں کے اندر پائے جانے والے خیالات سخت سے محاسبہ ہوگا. کیا بات سمجھ گئی؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناب, کوئی فضول پیدا ہوا, شیطان کا تو کام ہی ہے. فرمایا گیا کہ شیطان بائے موڑے پر بیٹھا ہوا, اس کی ناک اتنی لمبی ہے کہ دل کو رگڑتا رہتا ہے, رگڑتا رہتا ہے, برے خیالات لاتا رہتا ہے, گندے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے. گندے خیالات پیدا ہوئے ہیں مختلف طرح کے خیالات, ہم سے کوئی معاملہ نہیں, اللہ یہ کہ آدمی کہہ دے یا کر گزرے, کہے گا تب اس سے معاخذہ ہوگا اور کر گزرے گا تب معاخذہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے کی امتوں کا حال یہ تھا کہ دلوں کے اندر وسوسے پیدا کیا ہوئے کہ ان پر محاسبہ ان کا لکھ لیا گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتا ہے کہ اس کی برداشت سے باہر ہو. اس نفس کے لیے، اس کی جان کے لیے، اس کی ذات کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ کر گزرے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر اس کا محاسبہ ہوگا. تو اس کی عطا و فضل سے اللہ کی مخلوق میں بہت سارے اللہ کے نیک بندے بھی دلوں کے حالات جانتے ہیں، بہت سارے. امام قشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر واقعہ لکھا ہے نا کہ ایک شخص تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ان کا غلام تھا، رات کو خدمت کر رہا تھا. حضور آرام فرما رہے تھے، سیدنا عثمان غنی ایک بیگ آنکھ کھولی اور کہا کیا گندے خیال میں ملاتا ہے. واقعہ کیا تھا، ہجرت سے پہلے وہ کسی کافر عورت سے عشق کر کیے ہوئے تھا، اور جب ہجرت کر کے آئے، توبہ کیا، اسلام لائے، دل میں خیالات گندے جو پرانے ہوتے ہو تو کبھی کبھی دماغ کو ٹچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ میموری جو ہے نا، یہ میموری یہ بڑی خوفناک ہوتی ہے. تو جناب بات آئی ادھر، اس کے جناب میں بات کیا آئی، اتنا کھولی کا کیا گندا خیال کر رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی امانت ہے. آدمی چاہے چھپ کر کے کرے، چاہے جیسے کرے، ماں تو صرف رونا ہو ماں تو الون، تو جو چھپ کر کے کرتے وہ بھی جانتا ہے، جو اعلانیہ کرتے وہ بھی جانتا ہے. بات یہاں پہ ایک حصہ مکمل ہو گیا، اب دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. اہل مکہ کو خطاب کے حوالے سے، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا، سزا کو ابال امرہم، اور اپنے کام کا ابال چکھا، اور لہم عذاب الیم، ان کے دردناک عذاب ہے. خطاب اہل مکہ سے ہو گیا، اے اہل مکہ، تم سے پہلے جو قومیں تباہ کر دی گئی ہیں ان کے حالات تم نے نہیں سنے ہیں، تباہ کر دیے گئے، وہ زمین سے ان کا نشان مٹ گیا ہے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی نشان مٹ جائے، میرے محبوب کی مخالفت کرو. وہ لوگ عذاب العلیم، دردناک عذاب ہے دنیا بھی آخرت میں. بات کیا تھی، اس کا ریزن قرآن بیان کر رہا ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا عالمی ہمیں راہ بتائیں گے، تو کافر ہو گئے اور پھر گئے. اور اللہ نے بے نیازی کو کام فرمایا، اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سے. یہی جملہ دماغ میں اگر چپک جائے تو بہت ساری جگہوں پہ آپ بچ جائیں گے. ان کا نعرہ یہ تھا، فقالوا ابشروا یهدوننا، رسول انبیاء تشریف لائے، اللہ کے نبی اللہ کے رسول تشریف لائے، ان کو دعوت کی دین کی طرف بلایا. تو کافروں کا وقت یہی جملہ، ابشروا یهدوننا، یہ بشری آدمی کیا ہم کو ہدایت دے گا، یعنی نظریہ ان کا ایسا، آدمی رسول نہیں ہونا چاہیے، آدمی نبی نہیں ہونا چاہیے، فرشتہ نبی ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہو، یہ ہم کو ہدایت دے گا. یہی بات جگہ جگہ سورہ انعام شریف، اعراف شریف، سورہ ہود شریف وغیرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، بیان ہو چکی ہے. یہ کافروں کی جملے ہیں. یہ پیغمبروں کو بشریت کے حوالے سے یاد کر کے ان کی دعوت کو ریفیوز کر دینا، یہ کافروں کا طریقہ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیغمبران اعظام کو، مرسلین اعظام، انبیاء کرام کو بشریت کے حوالے سے یاد کر کے ان کی دعوتوں کو رد کر دینا، ان کے معیار کو گھٹا دینا، ان کی بلندیوں کو نہ ماننا، تنقید کرنا، کم کرنا، ان کی عظمتوں کا انکار کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلم اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو جب ان لوگوں نے یہ کیا تو رب کریم نے اس کا بدلہ بھی کھا لیا. رب کریم کہتا ہے واستغنى اللہ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ غنی حمید، وہ بے نیاز ہے، وہی حمد نہ بھی کرے جب بھی اس کی حمد نہیں، کوئی کچھ نہ کرے اس کی، ساری دنیا اس کی حمد سے اپنی زبان کو روک لے، مگر جب بھی وہ محمود ہے، حمید حمید، یہ محمود سے زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہے. کیا ہوتا ہے حمید جو یہ محمود سے زیادہ، میں اس میں قاعدے میں نہیں پڑھنا چاہتا، محمود یہ حادث ہے اور حمید یہ ثابت ہے, اللہ کی صفات, اللہ کی صفات میں محمود نہیں, اللہ کی صفات میں حمید ہے, محمود رسول کریم کی صفات ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ اب وہ نظریہ آیا اہل مکہ کا, کافروں نے آ رہا تھا ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے خدا کی مطلب, ایمان بالکل لہلہانے لگتا ہے. زعم الذین کفروا کا ترجمہ ہوگا کہ کافروں نے گمان کیا, اعلیٰ ترجمہ فرماتے ہیں کافروں نے بکا بکا, کوئی بات غیر متوجہ ہوتی ہو, گھٹی ہوتی ہو, غلط ہوتی ہو, لائق توجہ نہیں ہوتی, تو کیا کہتے ہیں کیا بک رہا ہے, بولتے ہیں نا, یعنی تیری بات کی کوئی ویلو نہیں ہے. یہ ہے اعلی حضرت کے عشق کا معیاری ترجمہ. کافروں نے بکا, کیا بکا, کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. اے مصطفیٰ تم فرماؤ بنا وربی لتبعثن, بلاغت کا اصول ہے کہ انکار جتنا بڑھتا جائے گا جواب میں کلام اتنا ہی موقت ہوتا چلا جاتا ہے, یعنی انسٹائز ہوتا چلا جاتا ہے. بلا وربی لتبعثن, چار چیزیں اکٹھا کر دی گئی. ان لوگوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نہیں ہم نہیں اٹھائے جائیں گے, لن یبعثوا, ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. ایک انکار پر چار مرتبہ ان کے انکاری جواب کو موقت کیا گیا ہے. بلا ایک, وربی قسم کے ساتھ, لتبعثن میں لام زبر لا اور نون جو تصدیق پر آیا ہوا, یہ چار تاکیدات اکٹھا کلام کی گئی. تم کہتے ہو نہیں اٹھائے جائیں گے, تم فرماؤ کیوں نہیں, میرے رب کی قسم ضرور کھائے جاؤ گے, اور اتنا ہی نہیں خالی کھائے جاؤ گے. ثم لتنبئن بما عملتم, پھر تمہارے کرتوت تمہیں جتائے جائیں گے. وذلک علی اللہ یسیر, یہ بات آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. جب تمہاری پہلی خلقت پر وہ قادر ہے, اس کو کوئی مشکل نہیں ہوئی, تو تمہاری دوسری خلقت خلقت پر کیا نقصان ہوگا, اس کو کیا مشکل ہوگی. اس کے لیے کیا ہے, وہ تو قادر مطلق ہے, کہتا ہے کون ہو جا ہو جاتی ہے, اس کے لیے کیا ہے. لہذا تمہارے دماغ پر یہ فتور ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے گی. ہاں فآمن باللہ ورسولہ, تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا, اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. نور سے مراد قرآن مقدس جو محبوب پر اتارا ہے. یہ تین چیزیں بنیادی ہیں ایمان کے لیے, اللہ کا کی ذات پر, اس کی صفات پر ایمان, رسول پر ایمان, اور اس کی لائی ہوئی ان کے اوپر اتری ہوئی کتاب قرآن مقدس کے اوپر ایمان. اگر کوئی شخص قرآن مقدس کے تعلق سے ایک حرف کا بھی انکار کر دے جو منصوص ہے وحی الہی کے ساتھ, اس میں صرف ایک حرف کی بات کر رہا ہوں, پورے ورڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک حرف کا انکار کر دے کہ کلام الہی نہیں, تو کافر ہے. اس لیے کہ یہ پورا کا پورا قرآن وحی الہی ہے. کیا ہے یہ؟ وحی الہی ہے, اور اس کا انکار مکمل ہو رہا ہے. بات بالکل نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. حدیث کے تعلق سے محدثین اور علماء نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ معنوی طور پر حدیث کو تسلیم کرتے ہیں, کچھ لوگ قولی طور پر حدیث کو تسلیم کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی معنوی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تھا اس کے مفہوم کو لے کر کے اپنے الفاظ میں تعبیر کر دیتا ہے, وہ بھی حدیث ہے. اور بعض محدثین کا حال یہ ہے کہ حضور نے ایگزیکٹلی ورڈ استعمال کیے وہی استعمال کرتے ہیں, تو حدیث میں تو یہ بات ہے لیکن قرآن میں معنوی کوئی بات نہیں ہے. قرآن اپنے معنی اور الفاظ دونوں کے اعتبار سے وحی ہے, ان کا کفر ہے. تو یہ تین بات یوم اجمعکم لیوم الجمع ذلک مستقبل, جس دن تمہیں اکٹھا کرے گا سب جمع ہونے کے دن, وہ دن ہے ہار والوں کی, ہار کھلنے کا. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اس کے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں کہ وہ ہمیشہ ان میں رہیں. یہی بڑی کامیابی ہے. تغابن, تغابن کے تعلق سے بڑے اقوال نقل کیے گئے ہیں.
تقابل کیا چیز ہے.
بیان فرمایا گیا ہے کہ
قیامت کے دن جب جمع کیے جائیں گے لوگ, اچھے برے سبھی لوگ, جنتیوں کو جنت میں, دوزخیوں کو دوزخ میں لے جائیں گے. تو جب دوزخیوں کو دوزخ میں لے جائیں گے اور جنتیوں کو جنت میں, تو دوزخی جنتیوں کو دیکھ کر جو پچھتاوا ان کو ہوگا, جو شوق ان کو لگے گا, اسی کو تغابن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اسی کو تغابن, جنتی کو جنت میں لے جانے سے پہلے جانتے اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا. جنت میں لے جا رہے ہیں نا, اس سے پہلے جہنم کا وہ حصہ دکھا دیا جائے گا, یہ دیکھ یہ تیرا جہنم کا ٹھکانہ تھا. اگر تم نے ایمان لا کر کے ایمان لائے, ایمان نہ لائے ہوتے, عمل صالح نہ کیے ہوتے, تو تمہارا ٹھکانہ یہی تھا. اسی طرح جب جہنمی کو جہنم میں لے جائیں گے تو اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور سکھایا جائے گا, دیکھ جنت کا تیرا یہ ٹھکانہ تھا, اگر تو ایمان لاتا تو یہاں ہوتا تھا, لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا. دونوں کو دونوں مقامات دکھا دیے جائیں گے. تغابن
کرن کا آدھاری لیتے ہیں, کئی حدیثیں نقل کی ہیں, ذرا سننے کے لیے. فرمایا گیا ہے
ما من عبد يدخل الجنة إلا وريا مقعده من النار لو أطال زاد شكرا وما من عبد يدخل النار إلا وريا مقعده من الجنة لو أحسن لزاد حسرا. ہر جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے جاننے میں اس کی وجہ دکھائی جائے گی, جو اگر وہ بدکار ہوتا تو اس کو ملتی, یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کرے. اور دوزخی کو جنت کو اس کی وجہ کا دکھائی جائے گی, جو اگر وہ نیک ہوتا تو اس کو ملتی, تاکہ اس کی حضرت میں اضافہ بڑھ جائے, کاش میں ایمان لایا ہوتا, ہے نا. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, یہ کافر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے, کاش ہم مسلمان ہوتے, مگر اب کیا, اب یہ تمنا بیکار. فرمایا ہے ایک دوسری حدیث, توجہ سے سنیں دوستو, یہ فقیر کا درس ہے, یہ لذت آپ کہیں نہیں پائیں گے. سنیں, ڈرے اللہ سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس, قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع, قال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليهم ثم طرح في النار. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دن حضور نے صحابہ سے پوچھا, جانتے ہو مفلس غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غریب کون ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو؟ حضور فرمائے غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا, اس کے پاس روزہ بھی ہوگا, زکات بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا, نماز پڑھا ہوگا, اس نے روزہ رکھا ہوگا, کوئی کمی نہیں ہوگی, زکات دیا ہوگا, مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دیا ہوگا, کسی کی بیابروئی کی ہوگی, کسی کا مال کھایا ہوگا, کسی کا خون بہایا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, طرح طرح کے, تو اس کی ساری نیکیاں ان کو بانٹ دی جائیں گی. اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہیں, فائن پنا پھنسنا, تو جس ساری نیکیاں ایسی ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے اوپر لگ دیے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں یہ مفلس ہے, یہ مفلس ہے. پھر فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال من كان عنده مظلمة مظلمة لأخيه فليحلله منها في الدنيا طيب ليس ثم دينار ولا درهم إن كان عملا عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہے تو موت سے پہلے دنیا ہی میں اس کی اپنی معافی تلافی کروا لے, یہ بہت آسان ہے, ورنہ قیامت کے دن اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی, اس کا ظلم اس کو دے دیا جائے گا. یہ بہت آسان ہے. ہم سے اگر کوئی غلطی کسی کی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا آپ لوگ, کہو یار اس میں شرم کی بات کیا ہے, میں بھی آدمی ہوں, میں بھی لوگوں کے بارے میں باتیں کرتا ہوں, کیا آپ بھی کرتے ہو, میں بھی کرتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمایا دل و جان, یہ تقابل ہے. ایک اور ہمارے سامنے اس بھی جان فرمائی ہے, اس کو بھی ذرا سن لیجیے. اللہ روکتے کھڑے ہو حدیث فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک میاں اور ایک بیوی کو شکم دے کر کھڑے ہو جاؤ, توجہ, میاں اور بیوی کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ اللہ جل شانہ کے سامنے, رب کریم اسے فرمائے گا قل بتاؤ سلام تم اب قائلین, کیا کہتے ہیں تم لوگ, دنیا کیسے گزاری ہے؟ مرد کہے گا رب کریم تم نے میری بیوی کا نفقہ اور خرچ میرے ذمہ واجب کیا تو میں نے اس کو حلال و حرام جو پایا سب کھلا دیا, حلال و حرام جو پایا سب کھلایا ہے میں نے اس کو, اس لیے اس کا نفقہ میرے ذمہ واجب تھا, اور آج رب کریم میری دشمن بنی ہوئی ہے, مجھ سے مطالبہ کرتی ہے, اولا یہ بتا دی ماں اوپی ابھی میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ میں اس کو دوست دے سکوں. اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے گا تو بتا, وہ کہے گی رب کریم اس نے مجھ کو حلال و حرام سب کچھ کھلایا مگر میں اس کے ساتھ ہمیشہ حلال ہی کا کام کرتی ہوں. تو اب میرے مولا اس وقت میں اس کے عمل سے راضی نہیں ہوں, رب کریم فرمائے گا اور عورت کہے گی کہ میرے کریم فرمانے حقیقی میرے درمیان اور اس کے درمیان دوری پیدا کرے, تو بہت اللہ وسط تھا دوری ہو جائے گی. یہ کس کے بارے میں بول رہا ہوں؟ میاں بیوی کے بارے میں ہے. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرمائے گا فیقول اللہ تعالی قد صدقت, عورت سے کہے گا ہاں تو نے سچ کہا ہے, حکم دے گا رب کریم تو اس کے شوہر کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور بیوی کو جنت میں لے جائے گی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, دنیاوی زندگی جو ہے بڑی خوفناک ہے, یہ بہت ہی خوفناک ہے. اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ بزرگوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے تو یہ نفس کا موٹاپا جو ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے, نفس کا غرور, شیطانی وسوسے, شیطانی برائیاں کم ہوتی رہتی ہیں. جب آدمی کے پاس نہیں بیٹھے گا تو اس کا نفس خود شیطان بن جاتا ہے, اور اس کے بعد اس آدمی کو وہ آدمی ابھی بن رہا ہے نا کہ اس کے پاس نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, سب کچھ ہے, کچھ نہیں ہے. یہ نماز پڑھنے سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے, کچھ تھوڑی ہوتا ہے. نماز وہ نماز یا جو نماز ہوتی ہے اس کو پڑھنا چاہیے نا, یہ سب بڑھنا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں, یہ تو خالی سب بیٹھا کہ نماز تھوڑی ہے. نماز تو وہ ہے, نماز جو ہے یہ تینوں بجلیاں بھر دے, نہ صرف یہ کہ رکوع و قیام بن کے رہے, یہ نہیں ہے. نماز تو یہ حال مسلمان نیک عمل صالح بندے کا ہوگا. پھر فرمایا اللہ جل شانہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جتنائی وہ آگ والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کیا ہی برا انجام کفار و مشرکین کا. اس کے بعد اب یہاں سے پھر ہجرت کے کچھ واقعات پر روشنی پورے رکوع میں پڑ رہی ہے. کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے, اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. بندہ مصیبت میں اپنے رب کے اوپر صبر کرے, جزا و سزا نہیں کرنا چاہیے. دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں, ایک وہ ہیں کہ جو ذرا آپ کی بھی کوئی چیز ہوئی تو فوراً ذات باری کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں, کفر ہو گیا اس کو پتا نہیں. میں نے خود یہی سنا ہے, اپنے وطن میں بھی سنا ہے, یہاں سنا ہے کہ ایسے ایسے سوال تک کیا میرے ہی لیے یہ سب تھا. اب مان لیا وہ پاکستان سے لوٹ کر کے آیا, وہاں تو سو وہاں اور راتوں کو سوتا تھا اپنے بستر پر, تو یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ میں حورانے بہشتی غلیچہ لگائیں گی, اس پر سونا ملے گا, حوریں اگل بغل کھڑی رہیں گی, غلمان پانی لے کر کے آئیں گے ماؤنٹ سلطبیل, ڈالروں پر سونا ہے, ڈالر کھانا ہے, ڈالر اوڑھنا ہے, دولت کی فراوانی ہے, کچھ نہیں. اور جب یہاں آیا تو اس کو اپنی قیمت معلوم ہو گئی. جب معلوم ہو گئی اب کوئی پوچھتا بھی نہیں, پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت سے آداب دی گئی. تو اب کیا کہتا ہے کہ اللہ تو میرے ساتھ کرتا تھا, یہ جملہ کفر ہے, نجات دیا. یہ جملہ کفر ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب کریم کی ذات کرم پر اس نے اعتراض کیا ہے, اپنے عمل کو نہیں دیکھا اس نے کہ اس نے کیا کیا ہے. اچھی خاصی سروس یار, $25,000 کما رہا تھا, یہاں ڈھائی لاکھ روپیہ مہینہ کمانے کے چکر میں آیا تھا یہاں پہ, کہ ڈھائی لاکھ کما کر کے میں اپنے گھر کو ایک سال کے اندر اندر تاج محل بنا دوں گا, اور یہاں آیا تو زمین پر اس کے ہوش اڑ گئے. اب اعتراض اللہ کے اوپر کفر ہے, کفر ہے. کوئی مصیبت آتی ہے تفصیلات میں سب کچھ نہیں ہوا, جب تک نسبت اور ذات باری کی طرف نہیں ہو جائے گی سب کچھ نہیں. تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے, بابی بیمار ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اسی لیے ہمارے صوفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بیمار ہو اللہ کی شفا کی دعا کر درخواست کرو, اس لیے کہ اسی نے مرض پیدا کیا, وہی شفا کا خالق ہے. اسی سے غریب ہو گئے ہو اسی سے مانگو, دینے والا تو وہی ہے. امیر ہو گئے ہو اسی کا شکر ادا کرو, اس لیے اسی نے دیا ہے. کوئی دنیا میں تھوڑی دینے والا ہے یار. تو جب بھی کچھ ہوا ہے اللہ کی طرف سے, یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بڑا رئیس اور امیر ہو گیا ہوں. بڑی خوفناک منزل ہے وہ, غریبوں سے زیادہ خوفناک منزل ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنا ہے نا آپ لوگوں نے, سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد ایمان لائے. ان کے دوست زمان جاہلیت میں ان کے مغول بھائی تھے, وہ پہلے ایمان لے آئے. یہ اپنی بکریاں لے کر کے آرام سے رہتے تھے. ہجرت کے بعد ایمان لائے, آنکھ کھل گئی, دیکھا کہ اللہ اکبر, یہ لوگ تو بہت آگے نکل گئے, میں تو بہت پیچھے ہوں. اتنی محنت کی, اتنی محنت کی حصول علم رسول کریم کی بارگاہ, بہترین قاری قرآن کی, اور اتنے رئیس آنا انداز میں رہتے تھے, ایمان لانے کے بعد زاہدانہ انداز اختیار کیا ہے, تو مصر کے گورنر بنا دیں گے, شام کے گورنر بنا دیں گے. سنے واقعہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت ابو الدرداء کے پاس, دیکھا گھر کا چراغ بجھا ہوا ہے, اندھیرا ہے, دروازے پر دستک دی, دروازہ کھلا, حضرت ابو الدرداء نے سوچا ہوگا کوئی, سیدھا عمر فاروق نے تشریف لے گئے, اللہ بیٹھا دیا اپنے بستر پر. عمر فاروق نے بستر ٹویا تو ان کو کھجوروں کی چھولداریاں یاد کر. اس کے بعد پوچھا کہ یہ چراغ کیوں بجھا دیا ہے؟ تو کہا کہ میرا کام نہیں, جب تک حکومت کا کام ہوتا میں چراغ بلاتا ہوں. اس کے بعد اب اپنے کام کے لیے حکومت کے چراغ تھوڑی ملا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رونے لگے, اندھیرا ایک دم چھایا ہوا ہے. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں آپ امیر المومنین معلوم ہوتے ہیں. کہاں اے ابو الدرداء, میں عمر, تم نے یہ انداز کیوں اختیار کر لیا ہے؟ فرماتے ہیں یا امیر المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
صاحب اقتدار ہونے کے بعد وہ کبھی پیٹ پر جو کی روٹی نہیں کھائی.
ابو الدرداء گورنر ہے, گورنر گورنر جو چاہے حکم دے کیا نہیں ہو جائے گا. پڑھیں بزرگوں کے بارے اللہ کی حکمانو رسول کا حکمانو, پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صحیح پہنچا دینا ہے. اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں, اور اللہ ہی پر ایمان والے بھروسہ کرے. اطیع اللہ واطیع الرسول. اب اس کے بعد یہ تین چار آیتیں جو ہیں یہ خلاصہ بحث ہے پوری سورت کی. اے ایمان والو, تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو, اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں, کتنا معنی ہوتا ہے امتحان اور جانچ, اور اللہ کے پاس بڑا سوال ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے عظیم شان صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلے تو بیگم صاحبہ نے بے پیر تھام لیا, اگر کیا کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, یہ بچے کی کفالت کون کرے گا, رک گئے رک گئے. دراصل ہجرت کے کانسیپٹ کو دماغ میں رکھے گا تب جا کر کے باتیں سمجھ میں آئے گا. اگر ہجرت کا معنی یہ ہے کہ صاحب پاکستان سے امریکہ چلے گئے, امریکہ سے لندن چلے گئے, تو یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت کا کانسیپٹ اسلام میں اتنا ہیوج کانسیپٹ ہے کہ ہجرت ایمان کے بعد عظمت کے اس مینار پر ہے جہاں ساتواں آسمان شروع ہوتا ہے, جتنا جان لیجیے گا. اسی لیے قرآن پاک میں دل فقرائل مہاجرین فرمایا گیا ہے. لیل فقرائل مہاجرین آج کے زمانے کے اس پورے قرائے عالم, پورے قرائے عالم کہ ہر ملک کی بادشاہت کو ایک جگہ رکھا جائے, اور فقرائے مہاجرین کی ہجرت کی صرف ایک گھڑی اس کے مقابل رکھی جائے تو یہ اس کے سامنے ہے. جانتے ہیں آپ حضور کے ساتھ حضور کے نام پر اسلام کو بچانے کے لیے جن مسلمانوں نے ہجرت کی ہے ان کی ڈگریاں وہ ڈگریاں ہیں کہ اب ان کے بعد اس امت سے کسی ڈگری سے بڑی نہیں ہو سکتی. یہ ہجرت کا کانسیپٹ ہے. تو چنانچہ جب سمجھنے کے لیے تیار ہوتے تو بیگم صاحب آ جاتی, بچے راستہ روک لیتے. خیر آئے یہ ہجرت کر کے جب یہاں پہنچے دیکھا کہ ان کے ساتھی لوگ سب تو بہت آگے نکل چکے ہیں, مال و دولت میں نہیں, مال و دولت میں نہیں. اس لیے کہ ہمارا کانسیپٹ نا کہ جب ہم آگے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو فوراً آتا ہے کہ ساتھ بگنر ہو گیا ہوگا. مال و دولت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں, علم میں آگے نکل گئے ہیں, وحی الہی کو سنتے ہیں رسول کریم کی زبانی اور قرآن کے بہت بڑے بڑے عالم بن گئے ہیں. تو ان کو بڑا افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا کہ اللہ علم پر میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں. تو ارادہ کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے, اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں آئے اس نیت سے. اپنا مدعا بیان ہی کرنا چاہتے تھے کہ حضور نے انہیں منا ہمارے انما اموال کو اولادوں کو پتنا, تمہاری اولاد تمہاری بیوی بچے یہ آزمائش ہیں, چلو معاف کر دو نا, جب معاف کر دو گے اللہ عندہ اجر عظیم تو اللہ کے پاس تمہارا بڑا عالم جائے گا. لہذا اسی لیے کہا گیا ہے کہ لا یطاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی معصیت میں کسی کے اطاعت نہیں کی جائے گی, اللہ کی نافرمانی ہے کسی کے اطاعت کبھی نہیں کی جائے گی. لہذا دینی معاملات اور حمیت میں, اسلامی معاملات اور حمیت میں, نہ باپ کی بات, نہ بیٹے کی بات, نہ بیوی کی بات, نہ دادا کی بات, نہ دادی کی بات, کسی کی بات نہیں مانی جائے گی, صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے گی. بات آئی بولیں گے نا, یہ ہے منصب. فاتقوا اللہ فتقاکم, تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے, اور فرمان سنو فرمان سنو اور مانو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو, اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی پلا پانے والے. فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ سے ڈرو جتنا ہو سکے. سورہ آل عمران شریف چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. جب یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کے اوپر بہت گرا ہو گیا، اللہ اللہ، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو ہم تو نہیں ایسا رہ پائیں گے بھائی، ہم تو ایسا نہیں رہ پائیں گے، بشر ہیں، آدمی ہیں، نفس ہے، گناہوں کے شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم تو اللہ سے ایسا نہیں رہ پائیں گے. حق تقاتہ تو رب کریم نے آیت کریمہ اتاری اور فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے وہاں تک بچنے کی کوشش کرو. کتنی آسانی عطا فرما دی، دیکھ رہے ہیں آسانیاں، اپنی کوشش بھر بچتے رہو، اس کے بعد نہ بچ سکے تو رب کریم ہو سکتا ہے معاف فرما دے. لیکن جرات مندی کے ساتھ کوئی کام کرنا گناہ کا، اللہ بچائے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دو گنے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا ہے. اس پوری صورت کے بعد جو اخیر کی آیت کریمہ ہے اس کے الفاظ پر غور کر لیجیے، کیا کہا، یغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. یہ اللہ جل شانہ کی وہ اسماء صفاتیہ ہیں کہ جس سے اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت جھلک رہی ہے. یعنی جو کوتاہیاں پیچھے ہو چکی ہیں ان کوتاہیوں کو رب کریم اپنے کرم و فضل سے نظر انداز کرا دے. دیکھ رہے ہیں یہ فی سورۃ تغابن. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر میں اس کے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما، اپنے فضل و احسان سے اس کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، اور رب کریم اسے میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے. رب کریم جتنے بھائی اور بہنیں یہاں پہ درس قرآن میں شریک ہیں، یا اللہ سب کی شرکت اور حضوری کو قبول فرما، اور قرآن مقدس کے فیضان سے، اس کے نور سے ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو دور فرما کے نور و نالا نور فرما دے. قرآن پاک کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے اوپر حجت نہ بنا، ہمارے لیے ہونا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه سیدنا مولانا محمد والی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.